ماہ سیام کے دل فریب، دل شگفتہ شب و روز، ہر ہر گزرتے لمحے میں عبادتوں اور ذکر و اذکار کی حلاوتوں کو پا لینے کی تمنا۔ آہ جو خوش لمحات گزر گئے، ماہ مبارک کا وہ دن جو ہم سے جدا ہو گیا، اے کاش انہی گزرے لمحوں میں ہونے والی نیکیاں پھر سے میسر آ جائیں تو کیا ہی بات ہے۔ الحمدللہ عز و جل، تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے زیر انتظام مدنی چینل اس سال 1434 ہجری کے رمضان المبارک کی لائیو اور ریکارڈڈ ٹرانسمیشن کو روزانہ ریپیٹ ٹرانسمیشن نشر مقرر کے طور پر بنام رمضان کی پرکیف یادیں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے، جس میں آپ ملاحظہ کریں گے دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے تربیتی اعتکاف میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا معتکفین عاشقان رسول کی تربیت کرنا، معتکفین اسلامی بھائیوں کا امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی مبارک صحبت میں سحری و افطاری کی سعادت حاصل کرنا، امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا بعد نماز ظہر اور بعد از تراویح روزانہ دو مرتبہ مدنی مذاکرہ، قرب افطار اللہ عز و جل کی بارگاہ میں مناجات کا سلسلہ اور دیگر مہکے مہکے سنتوں بھرے سلسلے۔ آئیے دیکھتے ہیں رمضان کی پرکیف یادیں۔ الحمدللہ عز و جل، دن 12 بجے حمد باری تعالی نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے نشریات کا آغاز ہوا، اس کے بعد سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ ہوا۔ آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں۔
میرا نام توصیف اللہ ہے اور میں اسلام آباد کھنا پور سے بات کر رہا ہوں۔ میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں تقریباً 5-6 سال ہو گئے ہیں، کافی جگہ میں نوکری کے لیے اپلائی کر رہا ہوں لیکن کسی جگہ بھی میری نوکری کا سلسلہ نہیں بن رہا۔ جہاں بھی جاتا ہوں اپنے سی وی ڈاکومنٹس لے کر، وہ کہتے ہیں کہ پہلے مطلب فوراً ہاں کر دیتے ہیں، انکار کر دیتے ہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ میری نوکری کے اندر کیا پریشانی ہے کہ میرا نوکری اسی بھی جگہ کوئی جواب وہ نوکری نہیں ہو رہی۔ دوسرا میری کمر میں بھی تھوڑا درد رہتا ہے، اس کی میں میڈیسن لے رہا ہوں، میں کہتے کہ کچھ فرق ہے پر چھوڑتا ہوں تو زیادہ درد رہتا ہے۔
اسلام آباد سے کال کی، آپ نے توصیف اللہ نام اپنا بتایا تھا اور فرمایا کہ 5-6 سال سے آپ نوکری کے لیے کوشش کر رہے ہیں لیکن بات بنتی نہیں ہے، کوئی سبب نہیں بن پاتا، اور اس کے علاوہ کمر میں بھی آپ کے درد رہتا ہے۔ تو توصیف اللہ بھائی، آپ کا استخارہ کیا تو استخارے میں بندش کا اشارہ آ رہا ہے، بندش کے معاملات ہیں، اسی وجہ سے روزگار کے حوالے سے آپ کو آزمائش کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور نوکری کے اسباب نہیں بن پا رہے، جاب کے لیے آپ کوشش کرتے ہیں لیکن کوئی سبب نہیں بن پاتا۔ اللہ آسانی فرمائے اور آپ کی اس بندش کو دور فرمائے، اور انشاءاللہ عز و جل آپ کی یہ بندش دور ہو جائے گی۔ کس طرح دور ہوگی؟ آپ نے چونکہ اسلام آباد سے کال کی تو الحمدللہ عز و جل اسلام آباد میں G11 مرکز میں دعوت اسلامی کا مدنی مرکز موجود ہے۔ آپ دعوت اسلامی کے مدنی مرکز فدان مدینہ تشریف لے جائیے، وہاں تعویذات اطاریہ بھی دیے جاتے ہیں اور کارڈ کا بھی عمل کیا جاتا ہے، تو آپ فدان مدینہ سے کارڈ کا عمل بھی کروا لیجئے، اس بندش کی کارڈ کروا لیجئے، بندش کی کارڈ ہو جائے گی تو انشاءاللہ عزوجل روزگار کے اسباب پیدا ہو جائیں گے۔ توصیف اللہ نام آپ نے بتایا تھا، تو توصیف اللہ بھائی آپ کو ایک روحانی علاج ہم عرض کرتے ہیں۔ ایسا روحانی علاج ہے، جب بھی آپ نوکری کے لیے جائیں، کسی بھی کام کے لیے جائیں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہاں پر میری بات بن جائیں تو ایک روحانی علاج سماعت فرما لیجیے۔ آپ بھی اور ہمارے مدنی چینل کے ناظرین بھی جو اس طرح کے مسائل میں گرفتار ہوں کہ جب وہ جاب کے لیے جاتے ہیں، نوکری کے لیے جاتے ہیں، کہیں بات کرنے کے لیے جاتے ہیں، کام کے حوالے سے، روزگار کے حوالے سے، اس وقت تو ہاں کر دی جاتی ہے لیکن بعد میں کوئی رسپانس نہیں ملتا، کوئی جواب وہاں سے نہیں آتا، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہاں میرا کام بن جائے تو آپ کو چاہیے کہ جانے سے پہلے 41 مرتبہ یا عزیزو 41 مرتبہ پڑھ کر چلے جائیں، انشاءاللہ عزوجل وہ سامنے والا جو افسر ہوا، حاکم ہوا، وہ آپ پر مہربان ہو جائے گا اور آپ کی نوکری کے اسباب بن جائیں گے۔ तो 41 मरतबा या आजी तो पढ़कर चले जाएं घर से, बावजू होकर निकलें या सलातुल हाजात पढ़कर निकलें और 41 मरतबा या आजी तो पढ़कर जाएं, इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल जहां पर भी आप बात करने के लिए जाएंगे रोकरी के असबाब पैदा हो जाएंगे। इसके बाद आपने ये भी फरमाया कि आपकी कमर में दर्द रहता है, तो आपको चाहिए कि आप एक मरतबा या मुगनियों, अल्लाह तबारक व तआला के सिफाती नाम है, या मुगनियों एक मरतबा पढ़कर अपने दोनों हाथों पर दम करके आप कमर पर फेर लें, इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल उसी वक्त आपको इफाका महसूस होगा।
बाद नमाज जोहर तिलावत कलाम पाक को हदिया इनात के बाद शेख तरीकत अमीर अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना अबू बिलाल मोहम्मद इलियास अत्तार कादरी रजवी जियाई दामत बरकातहुम आलिया का अवामुन्नास के लिए रुश्तो हिदायत पर मबनी मदनी मलफूजात से सजा मदनी मुजाकरा हुआ, उसके चंद मनाजिर देखते हैं।
والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله آج 1434 سنہ ہجری کے ماہ رمضان المبارک کے 14ویں روزے کی نماز ظہر अदा करने के बाद मुतकफीन व आशिकान रमज़ान आलमी मदनी मरकज फैज़ान मदीना में जमा हैं। मदनी मुज़ाकरे का सिलसिला है।
अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु।
व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु।
प्यारे पापा जान गुलजार ताबा सरगोधा से बाबुल मदीना कराची में 30 रोजा इतकाफ के लिए हाजिर हुआ हूँ। प्यारे पापा जान आपकी बारगाह में एक सवाल अर्ज है, आप मजाक मस्करी से मना फरमाते हैं तो संजीदा रहते हुए आदमी जिंदगी से लुत्फंदोज कैसे हो? सवाल का जवाब अता फरमा दीजिए, जज़ाकअल्लाह।
वो मजाक मस्करी कि जो किसी मुसलमान की नाहक दिल आजारी पर मुश्तमिल हो, ये तो मैं क्या मना करूंगा, शरीयत मना करती है, गुनाह है, हराम है, जहन्नम में ले जाने वाला काम है। कि ऐसी खुशतबगी की बात जिसमें ना किसी की तजलील हो, बेइज्जती हो, ना किसी की दिल आजारी हो, ना किसी का घटिया पाया जाना हो, तो वो खुशतबगी जायज है। इमाम गजाली अलैह रहमतुल्लाह वाली ने फरमाया कि ये भी चंद बार ऐसा सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने किया है, बार बार नहीं। मसलन किसी ने हाजिर होकर अर्ज किया कि मुझे ऊंट चाहिए, तो इरशाद हुआ कि तुम्हें ऊंटनी का बच्चा दूंगा, तो अर्ज किया बच्चा उधर मैं बच्चा क्या करूंगा, तो फरमाया कि हर ऊंट ऊंटनी का बच्चा होता है। तो ये खुशतबी बेजरर खुशतबी है, इसमें यकीनन इस तरह की खुशतबी में किसी का दिल नहीं दुखता। तो इस तरह की खुशतबियां भी चंद बार साबित है, चंद बार बार। बच्चों के साथ भी मजाक करना जो है ना, ये लिखा है कि बच्चों के दिल से वो रोब जाता रहता है। तो एहतियात में आफियत है, संजीदा रहकर वो जिंदगी कैसे गुजरे, जैसे कि सैयदना हसन बसरी अलैह रहमतुल्लाह अल कवि हर वक्त सहमे सहमे से रहते थे, ऐसे डरे हुए रहते थे कि जैसे किसी को सजाए मौत सुना दी गई हो। एक बार एक नौजवान को हंसते देखा तो कुछ इस तरह इरशाद हुआ, क्या तुझे पता चल गया कि तेरा खात्मा ईमान पर होना है? तो नहीं। क्या पुल सिरात तूने सलामती के साथ उबूर कर लिया, गुजर गया पुल सिरात से बखैर आफियत? नहीं। क्या तेरे हक में पता है कि जन्नत में जाने का फैसला हो चुका है, तू दोजख में नहीं जाएगा बल्कि तू जन्नत ही है, यह तुझे मालूम हो चुका है? नहीं। फिर इरशाद फरमाया कि फिर तेरा ये हंसना कैसा है, आखिर किस खुशी में तुझे हंसी आ रही है? तो अब चूंकि एक बाअमल मुबल्लिग की जबान से निकली हुई बात थी, उसके दिल पर तासीर का तीर बनकर पेवस्त हो गई। और लिखा है कि इस वाकये के बाद उस नौजवान को जिंदगी में किसी ने हंसते नहीं देखा, ऐसा वो संजीदा हो गया। अब इन्होंने भी जिंदगी गुजारी ना, सैयदना हसन बसरी रदी अल्लाह तआला अन्हु ताबेई बुजुर्ग थे, मौला मुश्किल कुशा के खलीफा थे, और उम्मुल मोमिनीन सैयदतुना उम्मे सलमा रदी अल्लाह तआला अन्हा का इन्होंने दूध पिया था, ان کے رضائی بیٹے تھے، دودھ کے رشتے سے بیٹے تھے ام المومنین کے. اب ان کی شہرت نہ اس وجہ سے کہ وہ رضائی بیٹے تھے ام المومنین کے، نہ مولا مشکل کشا کے خلیفہ تھے. یہ تو بہت سونے ہو سکتا ہے آج ہی سنا ہوگا، لیکن سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام پہلے سے سن رکھا ہوگا. تو ان کی شہرت کی وجہ ان کا تقویٰ، پرہیزگاری، بہت بڑے عالم بھی تھے، لیکن ان کی شہرت کی وجہ عالم ہونا بھی نہیں ہے. ان کی شہرت ان کے تقوے، ان کی پرہیزگاری کی وجہ سے. یہ بہت بڑے عالم تھے، فقیہ تھے، یہ بھی بہت سونے آج پہلی بار میرے منہ سے سنا ہو. لیکن ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں. یہ مبلغین بھی کہتے رہتے، کتابوں میں بھی یہ ہوتا ہے، ان کی یہ خوبیاں نہیں لکھی ہوتی ہر جگہ کہ یہ اتنے بڑے عالم تھے. ان سے باقاعدہ وہ مرویات ہیں، صحابہ کرام کے اقوال ان سے مروی ہیں. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی انہوں نے صحبت بھی پائی ہے، جو تابعی تھے یہ. تو یہ بہرحال آخر یہ اس قدر سنجیدہ تھے، زندگی گزاری نا، اور اب تک مشہور ہے نا. سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے میں نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اس کے معنی ہے اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو. تو یہ ان کے لیے، ان کے حق میں ہم نے دعا کی نا، رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، اللہ تعالیٰ ان پر رحمت نازل فرمائے، یہ دعا کی نا میں نے ان کے لیے کہ ہم اہل اللہ کا نام لیں گے تو یہ کہتے ہیں، ان کے لیے دعا کرتے. کومیڈین کا نام لیں گے تو ایسے الفاظ ہمارے منہ سے نہیں نکلتے، یہ فطری طور پر نہیں نکلتے. تو اس لیے جو غیر سنجیدہ ہے لوگوں کے دلوں میں اس کا احترام نہیں ہوتا. تو بہرحال یہ کہ معاشرے میں وہی کامیاب ہے کہ جو سنجیدہ ہو. اس کو بعض لوگ سنجیدہ کو یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ زاہد خشک ہے، تو ایسا بھی نہیں ہوتا کہ اللہ کرے کہ ہم زاہد بن جائیں، چلو خشک ہی صحیح، زاہد تو بہت بڑا درجہ ہے. تو زاہد خشک کو، غیر سنجیدہ کو بس وہ تنزن بولتے ہیں لوگ. اگر کسی مخصوص فرد کو بولا تو یاد تو ہو سکتا ہے اس کی غیبت میں شمار ہو جائے، تہمت میں شمار ہو جائے. سامنے بولا کسی ایسے آدمی کو تو ہو سکتا ہے کہ اس کی دل آزاری کا باعث ہو. تو بہرحال یہ کہ سنجیدہ رہنا چاہیے. اللہ مجھے بھی سنجیدگی نصیب فرمائے، آپ کو بھی عطا کریں کہ سنجیدگی میں دل آزاری کا خطرہ عام طور پہ ٹل جاتا ہے، اور غیر سنجیدہ سے دل آزاریاں ہونے کا امکان بڑھ جاتا ہے. آپ دیکھیں جتنے بھی مفتی ہوں گے نا، وہ تقریباً آپ دیکھیں گے وہ سنجیدہ ہوتے، مذاق مسکری میں حصہ نہیں لیتے، فضول بک بک میں وہ حصہ نہیں لیتے. کبھی وہ اگر ایسی جگہ موجود بھی ہیں تو لوگ اس طرح اگر باتیں کر رہے ہیں تو وہ اس میں عام طور پہ حصہ نہیں لیتے، زیادہ زیادہ ان کو دیکھا کہ وہ مسکرا دیتے. اللہ کرے کہ ہم سنجیدہ ہو جائیں، تو انشاءاللہ ہماری زندگی خوشگوار گزرے گی. کوئی بن کے دیکھے تو اس کو پتا چلے گا کہ لطف کس میں. لیکن یہ میں نے عرض کر دیا کہ خوش طبعی کی وہ بات کہ جس میں کسی کی دل آزاری نہ ہو، یہ بری چیز نہیں ہے، اور اس کو ہم غیر سنجیدگی کے خاتے میں بھی نہ ہی ڈالیں. یہ بڑے بڑے علماء سے ثابت، اکابرین سے ثابت ہے، بلکہ سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے بھی ثابت ہے. بے ضرر خوش طبعی، سرکار اور کسی کو ضرر پہنچا یہ تصور بھی نہیں ہے ظاہر.
اس کے بعد پیش کیا گیا سلسلہ، آئیے دعا یاد کریں.
میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز میں 30 روزہ سنت و برے اعتکاف کی بہاریں ہیں. روزانہ نماز عصر کے بعد ایک دعا یاد کروانے کا مدنی حلقہ ہوتا ہے. آج بھی ایک دعا یاد کریں گے. آج جو دعا انشاءاللہ عزوجل آپ کو بتائی جائے گی، یہ وہ دعا ہے جو احادیث میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات سے ہمیں پتہ چلتی ہے، اور اس دعا کے بارے میں آتا ہے کہ بندہ اگر اس دعا کو پڑھتا رہے تو انشاءاللہ وہ قرض سے محفوظ رہے گا. اگر اس پر قرض ہے تو انشاءاللہ وہ ادا ہونے کی صورت بن جائے گی. ہم اس دعا کو تین حصوں میں یاد کریں گے. اللہم اکفنی بحلالک، اللہم اکفنی بحلالک. پہلا حصہ کس کو یاد ہو گیا؟ ارے ماشاءاللہ سب کو یاد ہو گیا. ہاں تو کون سنائیں گے ہمارے؟ جی آپ سنائیے. اللہم اکفنی بحلالک، یہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ تین حصے ہیں، 33% دعا آپ سب کو یاد ہو گئی. اب اگلے حصے کی طرف جا رہے ہیں، ٹھیک ہے. عن حرامک، عن حرامك واغنني. دوسرا حصہ کون سنائے گا؟ آپ سنائیے، چلیں آپ سنائیے.
عن حرامك واغنني.
سبحان اللہ. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك.
اس کے بعد شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ہمراہ سسکیوں اور ہچکیوں کے ساتھ اللہ عز و جل کو راضی کرنے کی صحیح سلسلہ مناجات افطار کا انعقاد ہوا.
یقیناً نماز قضا کرنا بہت بڑا گناہ ہے، ایک واضح ہے. جان بوجھ کر بلا اجازت شرعی رمضان المبارک کا روزہ قضا کرنا بہت بڑا گناہ ہے. حج باوجود فرض ہونے کے ادا نہ کرنا، چگلی کرنا، وعدہ خلافی کرنا، غیبت کرنا، تہمت باندھنا، بہتان لگانا، بدنگاہی کرنا، مذاق مسخری کے نام پر ہی اپنے مسلمان بھائیوں کی بلا اجازت شرعی دل آزاریہ کرنا، کسی کی چیز لے کر دبا لینا، کھا جانا، بلا اجازت شرعی کسی کے جان میں، مال میں، عزت میں، آبرو میں تصرف کرنا، مداخلت کرنا، دست اندازی کرنا، ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کرنا، یعنی ماں باپ تنگ ہوتے ہیں بعض اوقات اولاد سے، گھن آتی ہے ایسی اولاد پر جس سے اس کے ماں باپ تنگ ہو، یقین مانیے گھن آتی ہے. اپنے معاملات کے بارے میں غور کرنا چاہیے جس سے واقعی اس کے ماں باپ تنگ ہوتے ہیں، تکلیف ہوتی ہے ماں باپ کو. ماں باپ کر بھی کیا سکتے ہیں، جائیں گے کہاں اولاد کو چھوڑ کر. اولاد کو غور کرنا چاہیے کہ میری وجہ سے میرے ماں باپ کو اذیت تکلیف، میرے بھائی بہنوں کو اذیت و تکلیف تو نہیں ہو رہی. بیوی غور کرے شوہر کے معاملے میں، شوہر غور کرے بیوی کے معاملے میں، موتقف موتقف کے معاملے میں، ہر کوئی غور کرے کہ یہ کوئی چھوٹی سی غلطی مجھے جنت میں جانے سے نہ روکتے اور میں حساب کتاب کے معاملے میں پھنس نہ جاؤں. ہمیں واقعی ڈرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ معاف فرمائے. حقوق العباد کا معاملہ بڑا نازک ہے، ہو سکے اللہ توفیق نصیب کرے، شرمائے نہیں، ماں باپ سے معافی مانگے، چھوٹے بھائی بہنوں سے معافی مانگے، چھوٹے بھائی بہن بڑے بھائی بہنوں سے معافی مانگ لیں، ابھی ہاتھ تو ہاتھ معافی مانگ لیں. ابھی تو دیکھیں نا مغفرت کی گھڑیاں ہیں، بخشش کی گھڑیاں ہیں، اور جہاں حقوق العباد تلف ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی بھی ہوتی ہے، توبہ بھی کرنی پڑے گی کہ اللہ ہمارے گناہ معاف کر، جو تیرے اور تیرے بندوں کے حقوق آج تک ضائع ہوئے اللہ معاف کر، اور تیرے بندوں سے ہمیں معافی مانگنے کی سعادت عطا کر، ان سے معاف کروانے کی توفیق عطا کر، اور اپنے حبیب کی شفاعت کے صدقے میں ہمیں جنت عطا کر. ایک ساتھ اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے آفیسز میں، مکاتب میں، جہاں جہاں آپ لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں، پلیز حقوق العباد کے معاملے میں، لینے دینے کے معاملے میں، لین دین کے معاملے میں، پائی پیسے کے معاملے میں، چیزوں کے معاملے میں بالکل اپنی صفائی ہونی چاہیے. ہر چیز میں حساسیت ہونی چاہیے کہ یار یہ کہیں گڑبڑ تو نہیں ہو رہی. امید کرتا ہوں کہ ایک دوسرے سے معافی مانگنے کا سلسلہ شاید ہو سکتا ہے گھر میں، وہ شاید.
مجھے بخش دے بے سبب یا غضب یا الہی، نہ کرنا کبھی بھی غضب یا الہی. گناہ ہونے آئے کہیں کا نہ چھوڑا، تک پھروں خار اب
سبب یا الہی
کے بعد مبلغ دعوت اسلامی مفتی محمد قاسم عطاری مدہ ذلہ العالی کا سلسلہ قرآنی سورتوں کا تعارف پیش کیا گیا.
قرآن پاک کی 18ویں سورت ہے سورۃ الکہف. کہف کا مطلب پہاڑی غار ہے. چونکہ اس سورہ مبارکہ کے اندر ایک غار کا تذکرہ ہے جہاں پر اللہ کے کچھ نیک بندے جا کر چھپ گئے تھے، اس لیے اس کا نام سورۃ الکہف ہے. یہ سورت مبارکہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اور اس سورت کے اندر 110 آیتیں اور 12 رکوع ہیں. سورت کی ابتدا قرآن پاک کی عظمت کے بیان سے ہے، اور اس کے بعد توحید کا بیان ہے. پھر اس کے بعد اصحاب کہف کا واقعہ شروع ہوتا ہے جو اولیاء کرام کا تذکرہ ہے، اور جسے اللہ تبارک و تعالی خود فرماتا ہے کہ یہ ہماری ایک عجیب نشانی تھی. یہ کچھ نوجوان تھے جو اپنے مشرک بادشاہ کی شرارتوں سے بچنے کے لیے ایک غار کے اندر جا کر ٹھہر گئے. اس غار کے اندر جا کر یہ لیٹے تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اوپر ایک لمبے عرصے کے لیے نیند مسلط کر دی، اور یہ 300 سے زیادہ سال تک حالت نیند میں رہے. اور اتنے عرصے کے بعد جب یہ دوبارہ بیدار ہوئے اور اپنوں میں سے ایک آدمی کو کہا کہ جا کر بازار سے کچھ کھانا لے آئیں، جب یہ بازار میں آئے تو بڑے حیران ہوئے، کیونکہ جب یہ غار میں گئے تھے تو ایک شرک کا ملک تھا اور شرک کی نشانیاں تھی اور مشرک لوگ تھے، اور جب اب یہ شہر کے اندر ان میں سے ایک داخل ہوا تو اسلامی سلطنت نظر آ رہی ہے، اسلامی نشانیاں نظر آ رہی ہیں. اور جب انہوں نے یہ سکے دکھائے تو سکے دیکھا لوگوں نے کہا کہ یہ تمہیں کون سا خزانہ مل گیا، یہ تو صدیاں گزر گئی اس طرح کا تو ہم نے سکہ ہی نہیں دیکھا. تو اب یہ پریشان ہوئے. اب یہ بات بادشاہ تک پہنچی. بادشاہ اپنے لوگوں کو ساتھ لے کر ان کے پاس آیا اور ان کو دیکھا، اور اس زمانے میں جو ایک مسئلہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کے حوالے سے لوگوں کے ذہن میں شکوک و شبہات پیدا ہو رہے تھے، اس حوالے سے اس واقعہ کے ذریعے ان لوگوں کی اصلاح کر دی گئی اور ان کے شبہات کو دور کر دیا گیا. یہ لوگ کتنے تھے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگ عام طور پر اسے نہیں جانتے، بلکہ اپنی اٹکل اپنی قیاس آرائیاں اس حوالے سے کرتے ہیں. اور یہ لوگ جو غار کے اندر گئے تھے، ان کے ساتھ ایک کتا بھی اس غار کے اندر داخل ہوا تھا جو غار کے دھانے کے اوپر جو ہے وہ بیٹھ گیا تھا. تو یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی عجیب نشانیاں تھیں کہ اتنے لمبے عرصے تک یہ لوگ غار میں رہے، نہ کھایا نہ پیا، نیند کی حالت میں رہے اور زندہ رہے. یعنی 300 سال سے زیادہ عرصے تک بغیر کھائے پیئے زندہ رہنا، یہ ان کی کرامت تھی، اور اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اس کرامت کا اظہار کیا گیا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو صحابہ کرام کے ساتھ، صحابہ کرام کو اپنی صحبت میں رکھنے کا حکم دیا. فرمایا کہ وَصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهًا، کہ آپ اپنی جان کو ان لوگوں سے مانوس رکھیں جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں اس کی رضا چاہتے ہوئے. اور پھر لوگوں کے اعتبار سے فرمایا کہ لوگ جو دنیاوی زندگی کا سنگھار چاہتے ہیں تو یہ اس دنیاوی زندگی کے زیب و زینت کے پیچھے اللہ کے جو نیک بندے ہیں اگرچہ وہ غریب ہوں ان کی صحبت اور ان کا ساتھ نہ چھوڑیں اور انہیں اپنی بارگاہ سے دور نہ کریں، اپنے آپ سے دور نہ کریں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جہنم اور اس کے عذاب کا تذکرہ کیا، اس کے بعد پھر جنتیوں کا تذکرہ کیا اور جنتیوں کو جو جنت میں نعمتیں ملیں گی اس کا ذکر کیا. سونے کے کنگن انہیں پہنائے جائیں گے اور سبز ریشمی لباس ان کو پہنائے جائیں گے جو باریک ریشم بھی ہوں گے اور موٹے ریشم کے بھی ہوں گے. اور یہ جنتی لوگ جنت میں تختوں کے اوپر تکیے لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے اور یہ بڑی ہی ایک اچھی آرام گاہ ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے موحد یعنی توحید کو ماننے والے اور ایک مشرک کا تذکرہ کیا جن کا آپس کے اندر کلام ہوا، اور مشرک نے کہا کہ بھئی میں تو میرا تو یہ مال ہمیشہ رہے گا، کبھی فنا نہیں ہوگا اور میں تو اس کا فائدہ ہمیشہ اٹھاتا رہوں گا، جبکہ اس کے مقابلے میں مومن نے یہ کہا کہ قیامت آنی ہے، یہ ساری چیزیں فنا ہونی ہیں، اللہ کی بارگاہ کے اندر جو ہے وہ ان کا حساب دینا ہے اور جو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے اس کی نسبت اللہ کی طرف کرنی چاہیے. کہ باغ اگر ہے تو باغ کو دیکھ کر کہا جائے کہ ما شاء اللہ، جو اللہ نے چاہا، اور اللہ ہی کی قوت کے ساتھ یہ سارا کچھ ہوتا ہے. اور پھر اس موحد مسلمان نے ایمان کی شان کا اظہار کیا اور اس مشرک کو سمجھایا کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو یہ سب کچھ چٹیل بیابان ہو جائے اور یہ جو تمہارے باغوں کے اندر پانی ہے سب زمین کے اندر دھنس جائے اور یہ ساری کھیتی جو ہے وہ تباہ و برباد ہو جائے اور سب کچھ ختم ہو جائے تو تم کیا کر لوگے. مراد یہ کہ ساری قدرتیں اور ساری طاقتیں جو ہیں وہ اللہ کے پاس.
اس سلسلے کے بعد آپ نے ملاحظہ کیا، مبلغ دعوت اسلامی و نگرانی مرکزی مجلس شورا حضرت مولانا ابو حامد حاجی محمد عمران اتاری، مدعا ذلہ العالی کا سلسلہ مدنی پھولوں کی مدنی مہک.
دنیا کا سب سے پہلا فتنہ کیا تھا؟ کہ رسول اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دنیا میٹھی اور سرسبز ہے، اللہ عز و جل نے تمہیں اس میں اپنا نائب بنایا ہے، وہ تمہارے عمل دیکھتا ہے. دنیا اور عورتوں سے بچو، بے شک بنی اسرائیل کا پہلا فتنہ عورتوں ہی کے باعث ہوا. اللہ تعالیٰ نے دنیا میں تمہیں خلیفہ بنایا ہے، اس کا مطلب یا تو یہ ہے کہ دنیا کا حقیقی مالک تو اللہ تعالیٰ ہے، تم سب اس کے برتنے میں اس کے خلیفہ یا وکیل ہو، لہذا مالک کی مرضی کے بغیر اسے استعمال نہ کرو. اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو بطور آزمائش اور امتحان تمہارے لیے مزین کیا ہے. امتحان ہوتا ہے نا آدمی کا، کہ تم اس دنیا میں اس کی رضا والے کام کرتے ہو یا ناراضی والے. دنیا سے بچو اور عورتوں سے بچو. دنیا سے بچو سے کیا مراد ہے؟ کہ اس کی دھوکہ دینے والی چیزوں یعنی حب جا، حب مال، یعنی شہرت کی خواہش اور مال کی خواہش، ان سے بچنا ہے. ضرورت تو غریب کی بھی پوری ہو جاتی ہے، خواہش کے مطابق زندگی مت گزارو، کیونکہ خواہش تو کبھی امیروں کو بھی پوری نہیں ہوتی. واقعی غور کرنے کی بات ہے، اگر ہم اپنی زندگی کو ضرورت کی حد تک محدود کریں کہ ہماری ضرورتیں پوری ہوتی رہیں، جو خواہشات ہوتی ہیں ان کی تو کوئی حد نہیں ہوتی. دنیا مزین ہے نا، خوبصورت ہے، زیب و زینت ہے، اٹریکشن ہے، اور انسان نفس اس کی سرسبز و شادابی کی طرف مائل ہے. مانتے ہر ایک کی ضرورت جدا جدا ہوتی ہے. دیکھیں ایک حدیث پاک مجھے یاد آ رہی ہے، بڑی خوبصورت اور بڑی معنی خیز حدیث ہے، دعا ہے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی. مشکا شریف میں اس حدیث کو نقل کیا کہ یا اللہ محمد اور آل محمد کو با قدر کفایت رزق عطا فرما. اس کی شرح میں مفتی احمد یارخان نعیمی رحمت اللہ تعالی نے جو کچھ لکھا، میں اپنے یادداشت کے مطابق اس کا مضمون عرض کرتا ہوں، کہ یہ دعا بڑی جامع و معنی ہے. ہر ایک کی کفایت جدا جدا، یعنی ہر ایک کی ضرورت الگ ہے. جیسے ایک شخص بیچلر ہے، انمیرڈ ہے، اکیلا رہتا ہے، اس کی ضرورتیں جدا ہوتی ہیں، شادی ہو جاتی ہے تو اب ظاہر ہے کہ اب وہ ایک فیملی ہو جاتی ہے، گھر ہو جاتا ہے، بعض اوقات اگر انفرادی طور پر انڈیویجل فیملی ہے، اکیلا رہتا ہے بیوی کو لے کر، تو گھر ہے، پھر گھر کے اخراجات ہے، اس کی ضرورت بڑھ جاتی ہے، بجلی، گیس، پانی وغیرہ کے اخراجات، کھانے پینے کے اخراجات، اکیلے ہوتے ہیں تو چند لوگ مل کے کماتے ہیں تو سب کا ایک ترکیب بن جاتی ہے، پھر جب بچے ہوتے ہیں تو ضرورت بڑھ جاتی ہے، اور انسان کا ایک اپنا عجیب و غریب ذہن ہے، پہلے کماتا ہے، شروع میں جب یہ کمانے کے لیے نوجوان سڑکوں پر آتے ہیں، کوئی بھی کمانے کے لیے چلتا ہے تو پہلے ضرورتوں کے لیے کماتا ہے کہ میری ضرورتیں پوری ہو جائیں، پھر کہتا ہے کہ سہولت کے لیے کمانا ہے، کہ اب تھوڑی سہولتیں ملنی چاہیے، ضرورتیں پوری ہو رہی تھی، جب سہولتیں بھی میسر آ جاتی ہیں تو پھر خواہشوں کے لیے کماتا ہے، یہ ہے ہمارا انداز زندگی۔ علامہ نووی علیہ رحمۃ اللہ القوی شرح مسلم میں فرماتے ہیں، عورتوں کے فتنوں سے بچو، اکثر لوگ انہی کے فتنے میں مبتلا ہوتے ہیں، اس بات سے بچو کہ تم عورتوں کے پاس حرام ذریعے سے آیا کرو، حرام ذریعے سے آؤ، اس بات سے بچو، یا ان کی سب باتیں قبول کرو، کیونکہ عورتیں ناقص العقل ہوتی ہیں اور اکثر اوقات ان کے کلام میں بھلائی نہیں ہوتی۔ قابل نے حابل کو قتل کیا، اور اس میں بھی اگر بنیاد دیکھیں تو وہ جس لڑکی سے شادی کرنا چاہتا تھا، اس لڑکی سے شادی کرنا اس کے لیے جائز نہ تھا۔ اسپیشلی جو میرے نوجوان اسلامی بھائی ہیں، حدیثیں پہلے بیان کرتا ہوں۔ نمبر ایک، میں نے مردوں پر اپنے پیچھے عورتوں سے بڑھ کر نقصان دے اور کوئی فتنہ نہ چھوڑا۔ نمبر دو، عورت شیطان کی شکل میں آتی ہے اور شیطان کی شکل میں جاتی ہے۔ اجنبی مرد اور عورت جب بھی تنہائی میں جمع ہوتے ہیں، تیسرا ان میں شیطان ہوتا ہے۔ جن عورتوں کے خاوند غائب ہوں، ان کے پاس نہ جاؤ، کیونکہ شیطان تم میں سے ہر ایک کے خون کے ساتھ گردش کرتا ہے۔ اب آپ اپنی کیفیت پر غور کیجئے، آپ کہیں بھی، کسی موقع پر بھی، کسی بھی جگہ پر ہیں، اس حدیث پر غور کر لیجئے، اجنبی مرد اور عورت جب بھی تنہائی میں جمع ہوتے ہیں، تیسرا ان میں شیطان ہوتا ہے۔ اسلامی بھائی سے، عاشق رسول سے میں مدنی التجا کرتا ہوں، شریعت کی روح کو سمجھیے، نہ جانے کس عورت کے فتنے میں شیطان مبتلا کر دے۔ اچھے اچھے گر گئے بھائی، اچھے اچھے گر گئے، ہاں، نامور لوگ گر گئے اس عورت کے فتنے میں۔ تعجب ہے اس مرد پر، تعجب ہے جو اس معاملے میں ڈرتا نہیں ہے، اپنی نفس پر اعتماد کرتا، اپنے نفس پر بھروسہ کرتا ہے۔ نہیں کرنا چاہیے۔ میرے آقا اعلی حضرت امام علیہ سنت بہت پہلے فرما چکے ہیں، رضا نفس دشمن ہے دم میں نانا، کہاں تم نے دیکھے چندرانے والے۔ کیوں اجنبی عورتوں کے ساتھ بات کرنے کو جی چاہتا ہے؟ کیوں اجنبی عورتوں سے ٹیلی فون پہ بات کرنے کو جی چاہتا ہے؟ کیوں اجنبی عورتوں کے ساتھ بیٹھنے کو جی چاہتا ہے؟ کمال کی بات ہے۔ میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں سے بات کر رہا ہوں، جو بےچارے ان عورتوں کے فتنے میں مبتلا ہو جاتے ہیں، وہ احساس پیدا نہیں ہو رہا کہ بھائی کیوں آخر مجھ میں یہ خواہش پیدا ہو رہی ہے، میں کیوں اپنے آپ کو ایسے ہی منانے کی کوشش کر رہا ہوں، نہیں کچھ بھی نہیں، نہیں کچھ بھی نہیں ہے۔ کیا ضرورت ہے عورتوں میں جانے کی، دعوتوں میں، مختلف ناموں پر، کیا ضرورت ہے عورتوں میں جا کر ہیلو ہائی کرنے کی؟ ہیلو ہائی میں آپ کی لینگویج میں بول رہا ہوں۔ آپ دعوتوں میں دیکھیں، بڑے بڑے چچا بزرگ وہ مردوں کے پوشے سے نکل کر عورتوں میں چلے جاتے ہیں، پیاری بیٹی کیسی ہو، پیاری بیٹی، چچا بیٹی نہیں ہے، یہ آپ کے دوست کی بیٹی ہے۔ میں صرف اس مردوں سے بات کر رہا ہوں، اسلامی بھائیوں سے بات کر رہا ہوں۔ عورتیں جو کچھ کرتی ہے اس کا بیان ہی الگ ہے، اس کو ابھی مت چھیڑیے۔ کیوں آپ اس چیز کو پسند کرتے ہیں؟ کیوں جا رہے ہیں اس عورت کے فتنے کی طرف؟ عورتوں کے فتنے سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، بھرپور کوشش کرنی چاہیے، اور اس طرح کی خواہشات، اس طرح کے جذبات کو کچلنا چاہیے۔ دنیا ہے، نفس ہے، بلا اجازت شرعی اور بلا مصلحت شرعی اجنبی عورتوں سے بات کرنے سے بھی کترائیں۔ بات صرف میں یا اسلامی بھائیوں سے ہی کر رہا ہوں، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے اس طرح کے مرض میں تھوڑا یا زیادہ مبتلا ہوں۔ مرد ہیں، مردوں کی طرف رہیں، عورتوں کی طرف رخ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جس طرح آج کے دور میں لوگ عشق مجازی میں پھنس جاتے ہیں، لڑکی پسند آ جاتی ہے، خوبصورت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، چلو جو بھی ہے، پسند آ جاتی ہے، پھر اس کے پیچھے پاگل ہوتے ہیں، کالے کالے چشمے پہن کر گھر کے نیچے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، موٹر سائیکل کا پلک بنا رہے ہوتے ہیں، اوپر دیکھ رہے ہوتے ہیں، ساری حرکتیں شرارتیں کر رہے ہوتے ہیں، ہر کال اس کی مس کو نظر آتی ہے، ہر میسج لگتا ہے اس کا میسج ہے، ہر طرف مطلب اسی کے پیچھے دیوانہ پاگل ہوتا ہے، اور پھر خلاف شرع امور میں اس قدر وہ بے باک ہو جاتا ہے کہ میں کیا عرض کروں. چھوڑ فکر دنیا کی, چل مدینہ چلتے ہیں, سیدھی طرف آ جائیں, سچی طرف آ جائیں, اللہ اور اس کے رسول کے فرما بردار بن جائیں. جوانی دیوانی ہوتی ہے, کر کے دیوانے مت بن جائیے. میری ذات سے آج تک میں نے اپنے دین کو, ہمارے اسلام کو کیا فائدہ پہنچایا, ہر شخص غور کرے.
نیت المؤمن خیر من عمله, مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. نیت انسان کو جنت میں داخل کرے گی. کھانے کے بعد کا وضو کروں گا, عبادت پر قوت حاصل کرنے کے لیے کھاؤں گا پیوں گا, خواہش سے کم کھاؤں گا. اول آخر نمک یا نمکین استعمال کروں گا, حتی الامکان سنت کے مطابق کھاؤں گا پیوں گا. اول آخر درود و سلام کے ساتھ مسنون دعا پڑھوں گا, صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. بسم اللہ وعلی برکت اللہ, صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و صحابک یا نور اللہ.
کھاتے ہیں تیرے در کا, پیتے ہیں تیرے در کا, کھاتے ہیں تیرے در کا, پیتے ہیں تیرے در کا, پانی ہے تیرا پانی, دانا ہے تیرا دانا, پانی ہے تیرا پانی, دانا ہے تیرا دانا, پانی ہے تیرا پانی, دانا ہے تیرا دانا. تو شمع میری سالت ہے, عالم تیرا پروانہ.
بابا کیا بات ہو رہی ہے, کچھ ہمیں بھی شامل کر لیں.
میں نے اپنے یہ دیوانوں کو بھی بغیر مطالبے کے نوالے پیش کیے, ان کے منہ میں رکھے ان کی دل جوئی کے لیے. مطلب مجھے بھی کچھ میری جھولی میں بھی ڈال دو, چاند رات کے مدنی قافلے کی صورت میں.
بابا ایسا کیا, بابا شاباشیاں دے رہے, کچھ ہمیں بتائیں نا کیا آپس آپس.
یہ سچے آدمی ہیں, یہ بولتے چاند رات کو میں نہیں جاؤں گا, میرا کوئی گھر کا کوئی مسئلہ بچاروں گا. اور میں مدنی حلیہ بھی نیت کرتا ہوں, اور میں ایک سفر نہیں کروں گا, لیکن میں اپنے بدلے کسی کو سفر کروا دوں گا, خرچہ دے دوں گا. اور مزید یہ کہ ایک مہینے کے بعد میں سفر کر لوں گا خود بھی. تو یہ سچا آدمی ہے نا, خالی ہاں میں نہیں کر رہا, بحث کر رہے ہیں. یہ سچے ہو, سچوں کی علامت ہے, یہ انشاءاللہ یہ کریں گے.
اس کے بعد سلسلہ قرآنی قصے نشر کیا گیا, اس کے مناظر ملاحظہ کرتے ہیں.
مدنی چینل کے ناظرین, قرآنی قصے لیے آپ کی خدمت میں حاضری ہے, آپ کو خوش آمدید کہا جاتا ہے. حضرت سیدنا صالح علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی اونٹنی کا واقعہ آج میں نے آپ کو پیش کرنا ہے. آپ قوم ثمود کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے. مفتی احمد یارخان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر نور العرفان کے آٹھویں پارے میں لکھتے ہیں, آپ کا نام صالح ابن عبید ابن عاصف ابن فصح ابن عبید ابن حاضر ابن ثمود ہے. حضرت سیدنا صالح علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے قوم ثمود کو اللہ تبارک و تعالی کا فرمان سنایا, ایمان کی دعوت دی. اس سرکش قوم نے معجزہ طلب کیا, جو خرق عادت نبی سے صادر ہو اعلان نبوت کے بعد اسے کہتے ہیں معجزہ, اور اعلان نبوت سے قبل ہو اسے کہتے ہیں ارحاس, جو عادتاً نہیں ہوا کرتا مثلا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو جانا، عادتن تو نہیں ہوتا، انگلیوں سے پانی کب جاری ہوتا ہے؟ حضرت سیدنا صالح علی نبی جنا علیہ الصلوۃ والسلام کی سرکش اور ڈھیٹ قوم نے آپ سے معجزہ طلب کیا، اور کیا معجزہ طلب کیا؟ اس قوم نے یہ کہا، قوم ثمود نے، کہ پہاڑ کی چٹان سے ایک گابھن اونٹنی نکالیے، ایسی اونٹنی جو بچہ جننے کے قریب ہو، خوب فربا ہو، ہر قسم کے عیوب و نقائص سے پاک ہو. حضرت سینا صالح علی نبی جنا علیہ الصلوۃ والسلام نے چٹان کی طرف اشارہ کیا تو چٹان فوراً ہی پھٹی، اور اس پتھر کے چٹان سے ایک نہایت ہی خوبصورت، تندرست، خوب بلند قامت اونٹنی نکل پڑی جو حاملہ تھی، اور نکل کر اس نے ایک بچہ بھی جنا. اب یہ اونٹنی اپنے بچے کے ساتھ میدانوں میں چرتی پھرتی رہی. قوم ثمود کی اس بستی میں ایک تالاب تھا جس میں پہاڑوں کے چشموں سے پانی گر کر جمع ہوتا تھا. حضرت سیدنا صالح علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے قوم کو ارشاد فرمایا، اے لوگو دیکھو یہ معجزے کی اونٹنی، ایک روز سارے تالاب کا سارا پانی یہ پی ڈالے گی، ایک روز تم لوگ پینا. قوم ثمود نے اس کو مان لیا. قوم ثمود نے چند دن اس تکلیف کو برداشت کیا کہ اس دن ان کو پانی نہیں ملتا تھا کہ جس دن اونٹنی پانی پیتی تھی، وہ معجزے والی اونٹنی، کیونکہ اس دن تالاب کا سارا پانی حضرت صالح علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک اونٹنی پی جاتی تھی. اب لوگوں نے باہم مشورہ کیا کہ اس اونٹنی کو قتل کر ڈال. ادار بن سالف نے پہلے تو اونٹنی کے چاروں پاؤں کاٹ ڈالے، پھر اس کو ذبح کر دیا، اور انتہائی سرکشی کے ساتھ حضرت سیدنا صالح علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے بے ادبانہ گفتگو کرنے لگا. تو اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے عذاب ظاہر ہوا. کس طرح؟ پہلے ایک زبردست چنگھاڑ کی خوفناک آواز آئی، پھر شدید زلزلہ آیا جس نے پوری آبادی کو، قوم ثمود کو، الٹ پلٹ کر دیا اور چکنا چور کر دیا. تمام عمارتیں ٹوٹ پھوٹ کر تہس نہس ہو گئی، اور قوم ثمود کا ایک ایک شخص گھٹنوں کے بل اوندھے گر کر موت کے گھاٹ اتار دیا گیا.
پھر آپ نے ملاحظہ کیا، شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کا علم و حکمت سے مزین مدنی مذاکرہ.
مدنی کسوٹی،
کیا آپ کی مرادی شے اشرف المخلوقات میں سے ہے؟
نعم.
کیا وہ نبی علیہ السلام ہیں؟
لا.
صحابہ کرام علیہ رضوان میں سے ہے؟
لا.
کیا حیات ہیں؟
لا.
آپ کی مرادی شخصیت کا تعلق پہلی صدی ہجری سے ہے؟
لا. ان کی خدمات دعوت اسلامی کے حوالے سے مشہور ہیں؟ لا.
آپ کی مرادی شخصیت کا تعلق کیا امیر اہل سنت کے خاندان سے ہے؟
لا.
کیا وہ شخصیت کا مزار پاک و ہند میں ہے؟
لا.
ان کا ذکر ہمارے شجرے میں ہے؟
نعم. آپ کی مرادی شخصیت کا جو مزار ہے مدینہ شریف میں ہے؟ نعم.
کیا آپ کی جو مرادی شخصیت ہے ان کا ذکر ہمارے دادا پیر میں ہوتا ہے؟
نعم.
قطب مدینہ حضرت مولانا ضیاء الدین مدنی رحمت اللہ تعالی علیہ.
جواب درست ہے.
دادا پیر حضرت سیدی قطب مدینہ رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کی ولادت بسعادت یہ 1294 سینے ہجری یعنی 1877 سینے عیسوی میں پاکستان کے ضلع ضیاءکوٹ، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں سیالکوٹ کو ضیاء الدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی نسبت ضیاءکوٹ کہتے ہیں، با مقام کلاس والا ان کی ولادت بسعادت ہوئی. آپ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہیں. ابتدائی تعلیم ضیاءکوٹ میں حاصل کی، پھر مرکز الاولیاء لاہور شریف اور خواجہ کی چوکھٹ دہلی شریف میں کچھ عرصہ تحصیل علم کیا، بالآخر پیلی بھیت یو پی ہند میں حضرت علامہ مولانا وسیع احمد محدث سرتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں تقریباً 4 سال رہ کر علوم دینیہ حاصل کیے، دورہ حدیث کے بعد سند فراغت حاصل کی، الحمدللہ عز و جل امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دستے کرامت سے سیدی کتب مدینہ کی دستار بندی ہوئی۔ آپ نے امام اہل سنت سے بیعت بھی کی اور صرف 18 سال کی عمر میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سے سند خلافت بھی حاصل کر لی۔ بابا آپ نے بھی جو بیعت کی قطب مدینہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے، اس کے متعلق کچھ چند مدنی پھول مل جائیں ہمیں۔
دراصل وہ مجھے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے بہت زیادہ وہ پیار ہے، تو دعوت اسلامی کا سلسلہ بھی شروع نہیں ہوا تھا، اعلیٰ حضرت سے تو پیار پرانا ہے میرا، تو مجھے بس اس سلسلے میں مرید ہونا تھا، تو مجھے پتہ چلا کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے خلیفہ مرید و خلیفہ سیدی قطب مدینہ، اس وقت تک ان کا یہ لقب عام نہیں تھا، مولانا ضیاء الدین بولتے تھے کہ وہ مدینہ شریف میں حاضر ہیں، مدینہ پاک میں، اور میرا ذہن اس طرف گیا کہ میں تو ان کی بیعت کروں، کیونکہ اعلیٰ حضرت میرے ڈائریکٹ دادا پیر ہو جائیں گے۔ حضور مفتی اعظم ہند مولانا مصطفیٰ رضا خان علیہ رحمۃ المنان، جو کہ سرکار اعلیٰ حضرت کے شہزادے ہیں، ان کی طرف بھی میری نہیں جاتی تھی توجہ، میں نے کہا یہ اعلیٰ حضرت کے مرید نہیں ہیں، اعلیٰ حضرت نے اپنے شہزادے کو اپنے پیر بھائی حضرت سیدی احمد نوری علیہ رحمۃ اللہ القوی کا مرید کروایا تھا، تو یوں میں یوں مطلب ذہن تھا کہ یہ اعلیٰ حضرت کے مرید نہیں ہیں، بیٹے ضرور ہیں، لیکن مجھے اعلیٰ حضرت کے ڈائریکٹ سلسلے میں مرید ہونا ہے، میرے دادا پیر اعلیٰ حضرت بنے، ایسی صورت ہو۔ خیر تو میں ترکیب اس طرح حضرت مولانا قاری مصلح الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے میں نے اس کا ذکر کیا کہ مجھے ان کا مرید بننا ہے، تو آپ سفارش لکھ دیجئے کہ وہ مجھے اپنا مرید کر لیں۔ اسلامی بھائی جا رہے تھے مدینہ منورہ، تو اس وقت اسلامی بھائی کی اصطلاح نہیں تھی، دعوت اسلامی کا تصور بھی نہیں تھا، مگر ہمارا کوئی تھوڑا بہت ماحول تھا اس وقت بھی، تو قاری صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مکتوب لکھا، مکتوب تیار کیا، میرا اور کچھ اور بھی ہمارے دوست ہوتے تھے اس وقت، ان کے نام بھیجے، تو حضرت کی خدمت میں انہوں نے پیش کیا ہوگا زائر مدینہ نے، تو وہاں سے جواب کچھ اس طرح ملا کہ ان کو تڑپ ہوگی تو خود آئیں گے اور یہاں مرید بنیں گے، یوں کر کے وہ ترکیب بنی نہیں، بیعت میں داخل نہیں کیا انہوں نے، تو اب کیا کریں، اب پھر یہ کہ تقریباً کوئی سال بھر گزر گیا، میں کسی کا مطلب میرا ذہن اس طرف تھا کہ میں ان کا مرید بنوں، پھر کوئی زائر مدینہ جا رہا تھا دوستوں میں سے ہمارے، تو پھر میں نے قاری صاحب سے عرض کیا کہ آپ مجھے لکھ دیجئے، سفارش کر دیجئے کہ مرید بنا لیں۔ قاری صاحب مولانا قاری مصلح الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ الیاس بار بار بزرگوں کو تنگ نہیں کرتے، وہ تمہیں بیعت میں نہیں لے رہے تو اس میں کوئی حکمت ہوگی، ہو سکتا ہے تمہاری قسمت میں حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مرید ہونا لکھا ہو، مگر میرا بس دل ادھر ہی تھا، وہ بھی ولی کامل ہے مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کوئی نعوذ باللہ مطلب اعلیٰ کے شہزادے اور بہت بڑے عالم بہت بڑے مفتی ہیں، لیکن یہ کہ میرا دل ادھر تھا کہ یہ اعلیٰ حضرت کے مرید نہیں ہیں، بیٹے ضرور ہیں مرید نہیں ہیں، اور میں بس طریقت میں بول یوں میرے کو لگتا تھا کہ میں اعلیٰ حضرت میرے دادا پیر ہو جائیں، میں اعلیٰ حضرت میرے ڈائریکٹ پیر تو بن نہیں سکتے، پردہ فرما گئے تھے، میں اس وقت پیدا ہوا نہیں تھا، تو میں نے قاری صاحب سے اس طرح کچھ عرض کیا ہوگا، تو قاری صاحب کو میری بات بہت پسند آئی تھی کہ یہ مطلب عجیب مطلب اعلیٰ حضرت کا دیوانہ ہے کہ اعلیٰ حضرت کے بیٹے کا بھی بولتا میں نہیں بنوں گا، انہی کا بنوں گا، خلیفہ کا مرید کا، خلافت تو اعلیٰ حضرت نے اپنے بیٹے کو دی تھی لیکن مرید نہیں تھے نا، مولانا ضیاء الدین صاحب مرید تھے، خیر تو وہ ظاہر بھی چلا گیا لے کر، اور 15 ربیع النور 15ویں شب ربیع الاول شریف کی، اب وہ سن بھول گیا ہوں میں کون سا تھا، شب 15ویں تھی، تو میں نے خواب دیکھا اور خواب میں مجھے وہ حضرت مولانا ضیاء الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نظر آئے، تو ان کی عمر تو بہت بڑی بتائی جاتی تھی، بالکل یعنی کہ جب آپ کا وصال ہوا تو میرا خیال 107 سال یا 111 سال عمر تھی، تو اس سے پہلے جو میں بیعت ہوا تو وہ بھی کیا وہ چند سال پہلے ہی تو بیعت ہوا، ان کی عمر بہت بتائی جاتی تھی، اور میں وہ روئی کی طرح سفید ہی ہوں گے بال، لیکن ان کے بالوں میں کچھ کالے کالے بال تھے جو میں نے خواب میں دیکھا ان کو. اچھا اس خواب کی وجہ تسمیہ کیا ہوئی یہ بتانا بھول گیا، ایک مرحوم آدم بھائی برکاتی ہوتے تھے، یہ بہت 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 ولیوں کے ماننے والے اور بہت پکے سنی تھے، ان سے میں نے تذکرہ کیا کہ میں تو مولانا ضیاء الدین صاحب کا مرید بننا چاہتا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ تم ادھر باب المدینہ کراچی میں ہو، وہ تو مدینے میں، تم تصور شیخ کیسے کرو گے، تو میرے منہ سے نکلا کہ اگر شیخ کامل ہو تو وہ تصور شیخ کا مسئلہ خواب میں آ کر بھی حل کر سکتا ہے، یہ بس نکل گیا میرے منہ سے، اور اسی رات مجھے زیارت ہو گئی، تو اب مجھے اشکال تھا کہ یہ اتنی ضعیفی اور یہ بال ابھی تک کوئی کوئی کالا یہ کیسے، تو پھر میں نے اور میں نے قاری صاحب قاری مصلح الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو خواب سنایا، تو میرے دل میں یہ بات ٹھیک ہے ان بالوں کی، تو قاری صاحب خود ہی کہنے لگے کہ ہمارے صدر الشریعہ مولانا امجد علی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جس طرح داڑھی تھی نا، کہ داڑھی سفید تھی کوئی کوئی بال کالے تھے، اسی طرح مولانا ضیاء الدین صاحب کی بھی داڑھی ہے، تو یہ مسئلہ مجھے یعنی بولنے کی ضرورت نہیں پڑی، قاری صاحب نے خود ہی حل کر دیا، تو یہ بھی تسلی ہو گئی کہ میں نے جو خواب دیکھا ہے وہ یعنی کہ بہت یعنی کہ درست، لیکن وہاں سے مطلب کوئی رسپانس مل نہیں رہا تھا، جواب ہاں میں آ نہیں رہا تھا، ایک بار پھر اب وہ تاریخ یاد نہیں ہے یا یہی تاریخ 15 تھی 15ویں شب تھی، تو پھر مجھے خواب میں نظر آئے، اب میں حیران کہ مطلب قبول بھی نہیں کر رہے، خواب میں آ بھی رہے ہیں، پتہ نہیں مسئلہ کیا ہے، تو جس رات خواب دیکھا یہ دوسری بار جو خواب دیکھا تھا، تو پھر جب دن آیا تو شام کو ہم مصلح الدین گارڈن کی مہمان مسجد میں جمع ہوتے تھے دوست، تو وہ پتہ چلا وہ کسی نے بتایا کہ وہ لیٹر جو بھیجا تھا نا مدینہ شریف مولانا ضیاء الدین صاحب کو، تو انہوں نے ہم سب کو مرید کر لیا ہے جن جن کے نام تھے، تو یوں مطلب یہ کہ الحمدللہ میں نے ان کی غلامی کا توق اپنے گلے میں ڈالنے کی سعادت پائی، اللہ تعالی مجھے قطب مدینہ کی برکتوں سے مالا مال فرمائے، ان کے دامن میں رہوں، ان کے قدموں میں جنت البقیع میں مدفن ملے، اور جنت الفردوس میں اپنے اس کریم آقا کے سائے میں میں آقا کے پڑوس میں رہوں، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
مدنی مذاکرے کے بعد آپ نے دیکھا سلسلہ فیضان سحری.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين وطور سينين وهذا البلد لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين
یاد میں جس کی نہیں ہوش تنو جاغم تنو چاہم کو یاد میں جس کی نہیں ہوش تنو چاہم کو
فروزام کو تیرے سے آپ
فرماتے ہیں میں ایک مسجد میں نماز ادا کرنے گیا، وہاں میں نے دیکھا کہ ایک مالدار تاجر بیٹھا ہے اور قریب ہی ایک فقیر دعا مانگ رہا ہے، یا الہی عز و جل آج میں اس طرح کا کھانا اور اس قسم کا حلوہ کھانا چاہتا ہوں۔ جب تاجر نے یہ دعا سنی تو اس نے اپنے دل میں سوچا اگر یہ مجھ سے کہہ دیتا نا ڈائریکٹ اس کو یہ کھانا ہے تو میں کھلا دیتا، یہ بہانے بازی کر رہا ہے، یہ مجھے سنانے کے لیے اللہ سے دعا مانگ رہا ہے۔ گویا ایک نیگیٹو، ایک غلط سوچ اس فقیر کے بارے میں اس تاجر کے دل میں آئی اور اس نے کہا کہ اب کچھ بھی ہو جائے میں اس کو یہ کھانا نہیں کھلاؤں گا۔ فقیر دعا سے فارغ ہو کر ایک کونے میں جا کے سو گیا۔ اچھا وہ تاجر مسجد میں ہی بیٹھا رہا، کیا دیکھا کہ اتنے میں ایک اور شخص آیا، ایک بڑا سا طباق تھا، ایک بڑی سی ڈش تھی جس پر ریپ ہوا ہوا تھا، کپڑا لگا ہوا، اور اس نے آ کر فقیر کو جگایا اور بڑی عاجزی کے ساتھ اس کے سامنے کھانا رکھا۔ اب جب وہ جو بزنس مین تھا، جو تاجر تھا، اس نے غور سے دیکھا تو وہی کھانے تھے جو اس نے دعا مانگی تھی کہ یا اللہ میں یہ والا کھانا اور میں جناب حلوہ کھانا چاہتا ہوں، گویا مطلب مثال کے طور پہ یا اللہ میں آج بریانی کھانا چاہتا ہوں اور لوکی کا حلوہ کھانا چاہتا ہوں، اگزیکٹلی وہی چیزیں جو اس نے دعا میں مانگی تھی وہ ایک شخص لے کر آیا اور عاجزی سے کہنے لگا حضور آپ کھا لیجئے۔ اب تاجر جو ہے وہ بڑا حیران کہ میں تو سمجھا یہ میرے لیے دعا کر رہا ہے، مجھے سنانے کے لیے، اس کا لیے یہی کھانا تو کوئی اور لے کر آ گیا۔ اس بندے کو اس نے پکڑا اور کہا کہ پہلے کیا تم پہلے سے ان کو جانتے ہو جو یہ دعا کر رہے تھے؟ کہا نہیں میں تو نہیں جانتا۔ کہا اچھا جب جانتے نہیں تو پھر یہ کیا ماجرا ہے؟ اب وہ جو تھال لے کر آیا تھا وہ کہتا ہے میں ایک مزدور ہوں، میری زوجہ اور میری بیٹی، میرے بچوں کی امی اور میری بیٹی ایک سال سے یہی کھانے کھانے کی تمنا رکھے ہوئی تھی، میں بڑا غریب آدمی ہوں، تھوڑے 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 کر کے میں نے یہ پیسے جمع کیے اور ایک مسکال یعنی 4.5 ماشا سونا جو ہے وہ میں نے مزدوری کر کے کمائے اور میں نے اسی سے گوشت وغیرہ خریدا اور گھر آیا، آج میرے بچوں کی فیوریٹ ڈش جو ایک سال سے وہ چاہ رہے تھے وہ آج بنی گھر میں کہ آج ہم نے ان کو کھلانا ہے۔ تو اسی دوران میری آنکھ لگ گئی، آنکھیں تو کیا سوئی، میری قسمت انگڑائی لے کر جاگ اٹھی اور مجھے خواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ زیبا نظر آیا۔ میں نظارہ محبوب میں گم تھا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لبہائے مبارکہ کو جنبش ہوئی، رحمت کے پھول جھڑنے لگے اور الفاظ کچھ یوں ترتیب پائے، آج تمہارے علاقے میں اللہ عز و جل کا ایک ولی آیا ہوا ہے، اس کا قیام مسجد میں ہے، جو خانے تم نے اپنے بیوی بچوں کے لیے تیار کروائے ہیں ان خانوں کی اسے بھی خواہش ہے، اس کے پاس لے جاؤ، وہ اپنی خواہش کے مطابق کھانا کھا کر باقی تمہیں واپس کر دے گا، بقیہ میں اللہ تعالیٰ تمہارے لیے برکت عطا فرمائے گا۔ اور میرے آقا نے کیا فرمایا؟ میں تیرے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ وہ مزدور تو ظاہر ہے اس کی تو عید ہو گئی، وہ کہتے ہیں میں نیند سے جاگا اور سارا کھانا لے کر حاضر ہو گیا ہوں۔ اب وہ تاجر، وہ بزنس مین جس نے اتنا نیگیٹو سوچا تھا، اتنی بدگمانی کی تھی، وہ جو ہے وہ کہا کہ اب یہ بتاؤ کہ تم نے اس کھانے پر رقم کتنی خرچ کی ہے؟ اس نے کہا ایک مسکال 4.5 گرام اپروکسیمیٹلی جو گولڈ تھا وہ میں نے خرچ کیا ہے۔ تاجر نے کہا کہ ایسا ہو سکتا ہے مجھ سے تم 10 ٹائمز یعنی 10 مسکال سونا لے لو اور اس نیکی میں سے مجھے ایک کے رات کا حصہ دار بنا لو، یعنی اس جو تمہیں ثواب ملے گا اس میں سے کچھ حصہ میرا بھی رکھ لو۔ اس شخص نے کہا یہ تو ممکن نہیں ہے۔ تاجر نے اضافہ کرتے ہوئے کہا اچھا میں تمہیں 20 ٹائمز 20 مسکال سونا دے دیتا ہوں۔ اس شخص نے پھر انکار کر دیا، حتیٰ کہ اس تاجر نے سونے کی مقدار بڑھا کر 50 ٹائمز یعنی 50 مسکال کر دی، مگر وہ شخص اپنے انکار کرتا رہا اور کہنے لگا واللہ جس شے کی ضمانت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے اگر تو اس کے بدلے ساری دنیا کی دولت بھی دے دے تو پھر بھی میں اسے فروخت نہیں کروں گا، تمہاری قسمت میں یہ چیز ہوتی تو تم مجھ سے پہلے یہ کام کر لیتے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ خاص کرتا ہے جسے چاہے۔ اب وہ بزنس مین نادم و پریشان خالی ہاتھ مسجد سے واپس لوٹ آیا۔
مفسرین کرام نے لکھا کہ جو بعض گمان گناہ ہو جاتے ہیں یہ وہ گمان ہیں کہ جس کو بدگمانی کہا جاتا ہے۔
اللہ اللہ اللہ،
کسی کے بارے میں ایک عزم مصمم کر لینا، اپنے دل کے اندر یہ پختہ بات بٹھا لینا اور اس کے بارے میں یہ پوری رائے قائم کر لینا کہ یہ ایسا ہے.
صحیح.
تو جب یہ رائے قائم کر لی گئی ہے تو اب بدگمانی ہو گئی ہے.
اللہ اللہ اللہ.
پھر پیش کیا گیا سلسلہ بلیسنگز آف رمضان.
ایز یوزول انشاءاللہ عز و جل وی ول ڈسکس فیو ٹاپکس ان آور سلسلہ. ویل ٹاک اباؤٹ نماز, ویل ٹاک اباؤٹ صلاۃ, اینڈ وی ول ٹیک سم مدنی پلس فرام دا مدنی مذاکرہ آف His Eminence امیر اہل سنت دامت برکاتہم القدسیہ.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومنہم الذین یؤذون النبی ویقولون هو اذن قل اذن خیر لکم یؤمن باللہ ویؤمن للمؤمنین ورحمة للذین آمنوا منکم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. And of them some are those who hurt the Prophet and say, he gives an ear to all things he hears. Please declare, he is an ear for the good of you. He believes in Allah and believes the words of the believers, and he is a mercy for those who are believers among you. And those who hurt the Messenger, for them there is a painful torment.
O tareed sultan ka pagh shaag Karbala, ummat ke dil se lazzat fashion nikal do. Attar ko bula ke Madine mein khoob ki, ko phool ke tuvel ho pure sawal do.
Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam has said that the first thing which would be asked from a person, from a believer, from a man, that is namaz. So whoever's namaz is correct, all his other deeds would be regarded as correct.
Allah.
جس کی نماز درست ہوئی اس کے باقی اعمال بھی درست ہوں گے.
سبحان اللہ, سبحان اللہ.
جو اس سوال میں کامیاب ہو گیا اس کا بیڑا پار ہو گیا.
اینڈ
جس کی یہ خراب ہوئی, اینڈ ہو ایورز نماز از ناٹ رائٹ, ناٹ رائٹ مینز ہی ڈیڈ ناٹ ریڈ, اور مے بی ہی ڈیڈ ناٹ ریڈ کریکٹلی, اور ہی ڈیڈ ناٹ لرن ہاؤ ٹو ریڈ پراپرلی, ہی ڈیڈ ناٹ لرن واٹ از فرض, واٹ از واجب, سو ہی نیگلیکٹڈ دیم. ہی ڈیڈ ناٹ لرن ہاؤ ٹو ریسائٹ قرآن کریم وتھ تجوید, وتھ پراپر مخارج in namaz. He did not learn the necessary masail. تب اس کی نماز تو صحیح نہیں ہو سکتی نا, وہ تو غلط ہی ہوگی. ہر کام سیکھنے سے آتا ہے, یو ہیو ٹو لرن اینڈ دین یو ول نو. تو اب جس کی نماز خراب ہوئی نہ پڑھنے کی وجہ سے یا سستی کی وجہ سے, یا کبھی پڑھ لی کبھی نہ پڑھی, اور he did not learn how to recite Quran, how to read نماز, کوئی بھی وجہ بنی, اس کے دوسرے اعمال بھی خراب ہوں گے.
In South Africa, in England, in America, you have people come to your country and they're on 6-month visa, 1-year visa, 2-year visa, whatever. And whenever the visa finishes, if they do not go back to their country, then they're classed as illegal immigrants.
Yes.
And the Mubalik said that the illegal immigrant and someone like yourself is different. What the illegal immigrant does is he's scared.
Yeah.
Usko dar hai ki main pakda jaun. Wo kya karta hai? He makes as much money as possible.
Quickly.
Quickly.
He knows he's looking for him.
And he said that he's scared. So his way of life is different to your way of life.
Yeah.
He said that the Muslim should live his life like that.
Yes.
Because at that Mubalik, he says, I'm not going to ask you, what are you sending back home? What are you sending forward? Yeah. Because we don't know when that angel of death is going to come to us. So we should live in this dunya like an illegal immigrant lives in South Africa, lives in America, lives in Ghana. We should live like that.
And make some quick bucks and, you know, send it forward.
Send it forward, that, because we don't know. And remember, the illegal immigrant, the law might change. He might never get caught. But we will get caught. The angel of death will catch us.
اور آخر میں پیش کیا گیا رمضان المبارک کی مناسبت سے عربی اور اردو زبان میں سلسلہ فیضان رمضان.
الحمدللہ عز و جل مدنی چینل آپ کے لیے رمضان المبارک کے حوالے سے رمضان کا سلسلہ جو کہ اردو اور عربی زبان میں ہمارے عربی ناظرین کے لیے اردو ناظرین کے لیے رمضان سے متعلقہ بہت سے مدنی پھول لے کر یہ سلسلہ آپ کے سامنے ہے. یا سیدی کما انت فہمت من کلامی الیوم انشاءاللہ نتکلم عن افطار ففی الافطار انا فی الطریق انا فہمت وقررت یعنی نتکلم اولا فضائل الافطار والتفطیر ایضا والدعاء فی وقت الافطار کما ورد فی الحدیث مستجاب وهذا یعنی وقت خاص فکیف انت تبدا بهذه الحلقہ.
حقیقتاً ونحن دائما نبدأ بفضائل ما نقول به أو ما نريد الحديث عنه. شهر رمضان المبارك شهر كريم، مهما تكلمت عن أجزائه أو عن أوقاته فتجد في كلها البركة. إن بدأت في السحور، بدأت في الصيام، أكملت في الإفطار، تكلمت عن الصلاة، عن تلاوة القرآن، فيه ما شاء الله من البركات الكثيرة الكثيرة التي لا تنتهي. وما زلنا في الحديث عنه. الإفطار تحدثنا في الحلقة السابقة عن السحور، وقد أوردنا حديثا للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يحث على تأخير السحور وتعجيل الإفطار.
محترم اسلامی بھائیوں مدنی چینل کے ناظرین، افطار کے متعلق سب سے پہلا مدنی پھول یہ کہ افطار میں جلدی کرنا یہ سنت ہے. حدیث پاک میں آیا جس کا مفہوم یہ ہے کہ سحری میں تاخیر کیجئے اور افطار میں جلدی کیجئے. مطلب کیا؟ تاخیر اتنی ہو کہ سحری کے وقت کے اندر اندر ہی ہم سحری سے فارغ ہو جائیں، اور افطار میں جلدی کرنے کا مطلب یہ کہ جیسے ہی غروب شمس ہونے کا یقین ہو جائے، سورج غروب ہونے کا یقین حاصل ہو گیا، اب مزید افطار کرنے میں تاخیر نہ کی جائے.
فیضانِ رمضان رمضان